سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. یہ پہلے پارے سورۃ البقرہ کی آیت ہے جو پڑھی گئی ہے. آج جس گناہ اور جس برائی کا تذکرہ ہے وہ ہے اصحاب رسول, جن کو کہا تھا صحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, کو برا بھلا کہنا, ان کے متعلق توہین آمیز کلمات استعمال کرنا, ان کو گالی دینا, ان کو برا بھلا کہنا, ان کو فاسق اور فاجر کہنا, یہ نہایت بدترین گناہ ہے. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت سے نوازا ہے, اور قرآن پاک سورۃ البقرہ کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی صحابہ کرام کو پوری آنے والی امت مسلمہ کے لیے ایک قسم کا اسوہ اور ایک معیار قرار دے کر کے پیش کیا ہے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے, تین قسم کے لوگ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو تین قسم کے لوگ تھے. نمبر ایک, پکے سچے مسلمان جن کا ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے ایمان اور اسلام سے لبریز تھا. یہ تو صحابہ کرام ہیں, ہر اعتبار سے مسلمان. نمبر دو, وہ لوگ تھے جو کھلے کافر تھے, انکار کیا. جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کھلے طور پر کافر تھے, انہوں نے اپنے آپ کو کچھ چھپایا نہیں. کفار مشرکین بت پرست یہود و نصارہ. تیسرا گروہ وہ تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام تھوڑا سا ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا, سوچ اب مسلمانوں کی طرف اپنا ظاہری میلان کیا اور اندرونی طور پر وہ کفار اور مشرکین سے بھی ملے تھے. ان کو منافقین کہا جاتا ہے. نفاق کے معنی آتے ہیں چھپانا, نفاق کے معنی چھپانا, پوشیدہ رکھنا. اس لیے آپ دیکھیں یہ یہاں مین روڈ پر اگر نیچے سے راستہ نکال دیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں, کیا, نفاق. نفاق یعنی یہ پوشیدہ راستہ ہے. انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں, انڈر گراؤنڈ کیا کہتے ہیں, انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں, ہے نا, چھپا ہوا. نفق نفاق کے معنی آتے ہیں چھپانا, اور شریعت کے اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں, شریعت کے اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں اظہار و خلاف ما یبطن, دل میں جو ہے اس کے خلاف اظہار کرنا. دل میں کفر ہے اور بظاہر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے بس ہم بھی مسلمان ہیں. دیکھیں دل میں کفر و شرک چھپایا ہے اور ظاہر کیا کر رہا ہے وہ, اسلام. اسی کو کہا جاتا ہے نفاق. یہ بڑی خطرناک قوم تھی. یہ نفاق, اہل نفاق منافقین جو تھے, یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، بلکہ یہ قسمیں کھاتے کہ اگر آپ مجھ کو ادھر ادھر کہیں آتے جاتے دیکھیں تو آپ میرے بارے میں کوئی شک نہ کریں، واللہ باللہ ہم سب پکے مسلمان ہیں، اگر کسی ہندو یا کسی کافر بت پرست ملتے ہیں تو اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، آپ لوگوں کی طرح گھر نہیں بیٹھے رہتے ہم، یہ ان کا مقصد تھا، اس طرح سے چھپاتے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل میں کبر چھپاتے، زبان سے اسلام کا اظہار کرتے، اور برابر وہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے، نماز میں حاضر ہوتے، آپ کے مجلسوں میں آتے، جہاد کی باری آ جائے تو وہاں بھی کبھی یعنی اگر پتہ چل جائے کہ ہاں مال غنیمت زیادہ ملے گا تو مال غنیمت کی لالچ میں نام بھی لکھا دیتے تھے کہ چلے جائیں کہ بہت سارا مال غنیمت مل جائے گا، اور اگر نہ جا سکے اگر ان کو پتہ چل جائے اندازہ لگے نہیں یہ مال غنیمت بھی کم ملنے والا ہے اور جہاد لڑائی بھی کافی سخت ہے، تو کیا کہتے بس آپ لوگ جائیں، کچھ لوگوں کو دعا کرنے کے لیے بھی رہنا چاہیے، آپ لوگ لڑنے کے لیے جائیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے آپ لوگوں کے حق میں فتح کی ہر اعتبار سے، جیسے قرآن پاک نے مختلف مقامات پر ان کے ان شرارتوں کا تذکرہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اور جب مسلمان فاتحانہ طور پر واپس آتے تو سب سے پہلے مبارکبادی پیش کر، دیکھیں ہماری دعاؤں کا اثر، آپ کو کیا خبر کہ ہم نے کتنی دعائیں آپ کی فتح کے لیے کیا ہے، اس منافق کا یہ کردار تھا، تو بظاہر بڑے نیک بنے رہتے تھے، بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَى الْخِصَامِ، یہاں تک رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نبی علیہ السلام کو اطلاع کر دیا کہ یہ فلاں فلاں آدمی یہ منافق ہیں، یہ دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، خبردار آپ ان کے فریب میں نہ پھنس جائیں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے علل اعلان یہ نہیں بیان کیا کہ بھائی ہاں فلاں فلاں کافر ہیں، بلکہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے اسی بنا پر اللہ کے نبی نے ان کو بہت سارے منافقوں کو کی نشاندہی کر دی کہ فلاں فلاں ہے، یاد رکھنا، ذرا ہوشیار رہنا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر کے اس کو رکھ لیا تھا لسٹ کہ اللہ رسول نے نشانی دہی کر دیا فلاں فلاں ہیں، اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار جاتے حذیفہ کے پاس، کہتے حذیفہ ذرا اپنی وہ فہرست دکھلاؤ، تو روتے ہو کر دکھلاؤ، کہتے کیا کرنا ہے، کہاں کہیں میرا نام تو اس میں نہیں ہے نا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب اپنی صحیح کی کتاب الایمان میں نقل کیا، حضرت دیکھو آج ہم کچھ بھی کر ڈالیں نہ اپنے آپ کو بے ایمان سمجھنے کے لیے تیار ہیں نہ گنہگار سمجھنے کے لیے تیار ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ بعض تابعین نے کہا کہ ہم نے 70 صحابہ کرام سے کی صحبت اختیار کی، کتنے 70 صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی، واللہ کلہم کانوا یخافون علی انفسہم النفاق، اور اللہ کی قسم وہ 70 اصحاب رسول جو تھے سب کے سب ہر وقت نفاق سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر نفاق پیدا نہ ہو جائے، اتنا زیادہ نفاق سے ڈرتے تھے، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کے پاس جاتے، کہتے تھے اپنی وہ لسٹ فہرست دکھاؤ میں دیکھ لوں میرا نام اس میں تو نہیں ہے کہیں، تو بھائی ہر وقت ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، پتا نہیں شیطان کب اس کے اندر شرک ڈال دے، کیوں نبی رہے تو آپ سامنے ساتھ رواتے ہیں کالے پتھر پر کالی چیونٹی اندھیری رات میں اگر چلے جتنا پوشیدہ طور پر، اس سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر شیطان تمہارے دل میں اور عقیدے میں شرک پیدا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان کو ایمان تازہ رکھنے کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کثرت لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ایمان اس کا اپنا تازہ ہوتا رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم تھا، لیکن عام مسلمانوں کے متعلق آپ نے اعلان کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کو وہی بوگلے لوگ جو تھے جن کو کیا کہا گیا منافق، لا الہ الا اللہ، اللہ نے فرمایا یہ ادھر کے ہیں نا، نہ کافروں کے رہے ہو نہ مسلمانوں کے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو تم ایمان لاؤ، حالانکہ آمنا تو پہلے بھی کہتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، آمَنَّا کہتے تھے، لیکن اس کے بعد کو کیا کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، پتہ چل گیا جو ایمان ابھی تمہارے اندر موجود ہے وہ ایمان کافی نہیں ہے، وہ اس ایمان کی بنا پر تم مومن نہیں بن سکتے، ایمان لاؤ. کیسا ایمان لاؤ؟ کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یہ لوگ سمنات پکے سچے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو صحابہ کرام کو یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک معیار متعین کر دیا کہ ایمان وہ ہے جو صحابہ کرام جیسا ایمان لائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، اتنی شدید وعید سنائی ہے اور اس طرح سے آپ نے نہیں کی ہے. صحیحین کی روایت آنے فرمایا اے لوگ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ پر لان تان نہ کرنا. لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، ان کو گالیاں نہ دینا. کیوں؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، کیا ہمارے صحابہ کا مقابلہ کرے گا کوئی انسان؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر اگر کسی کو سونا مل جائے، احد پہاڑ کے برابر سونے کو اپنے استعمال میں نہ لائے، اللہ تعالی کے راستے میں خرچہ کر دے. 3 میل لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے نا احد پہاڑ کی لمبائی؟ کلو میٹر نہیں بلکہ 3 میل چوڑائی الگ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، یہ جو اتنا لمبا اونچا بلند احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، اگر تم میں سے کسی کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے اور اس سونے کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ بھی کر دے، تو اللہ کی قسم ہمارے صحابی نے اگر آدھا سا ایک بد یعنی کیا اگر ایک 5 کلو اللہ تعالی کے راستے میں کھجور یا گندم اور اناج صدقہ کر دیا ہے، تو میرے صحابی کے 5 کلو اناج گنا کھجور سے صدقہ کر دیا ہے، اس کے اجر و ثواب کو کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی لٹا دے تو اجر و ثواب اتنا اس کو ملے. لا تسبوا اصحابی، خبردار ہمارے صحابہ کو برا. اسی لیے امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے نقل کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فرمایا اللہ 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 اصحابی اصحابی لا تتخذوهم غربا. اللہ اللہ یہ عربی بھی جو آتا ہے وہ کسی چیز سے بڑی خطرناک چیز سے ڈرانے کے لیے, جس کو کیا کہتے ہیں تحذیر, کسی خطرناک چیز سے ڈرانے کے لیے. اور کیسے ڈرانے کے لیے, اگر لمبا جملہ استعمال کرنے دیکھنے میں آدمی خطرے میں, اس کی مثال یوں سمجھو, اگر ایک آپ کا ساتھی یا آپ کا ایک بچہ راستے میں کھڑا تھا, ادھر سے گاڑی خوب اسپیڈ سے آ رہی ہے اور آپ کہنے لگے اے میرے بچے گاڑی بڑی اسپیڈ میں آ رہی ہے روڈ سے ہٹ جا, اتنے میں کیا ہوگا, جملہ پورا ہونے کے پہلے پہلے گاڑی پہنچ جائے گی, کیوں اتنا جملہ آدھا کلو میٹر گاڑی آ جائے گی. تو اب انسان کیا کہتا ہے, گاڑی گاڑی گاڑی, یہی بولتا ہے نا. اب اتنا حالانکہ گاڑی گاڑی کہنے کا مطلب کیا ہے, بیٹے گاڑی بڑی اسپیڈ میں آ رہی ہے روڈ سے ہٹ جا, لیکن اب چونکہ اتنی خطرناک چیز سامنے ہے, یہ بچے کی جان اتنے خطرے میں ہے کہ اگر یہ پورا جملہ استعمال کرے تو اتنے میں بچے پر گاڑی آ جائے. تو اس لیے اب آدمی سب کو حذف کر دیتا ہے, کیا کہتا ہے, گاڑی گاڑی گاڑی, یہی اس کو کیا کہا جاتا ہے, تحذیر, یعنی جس میں تمہاری جان جانے کا ڈر ہے. پرانے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی تو لوگ سانپ کی مثال دیتے تھے, کس کی, سانپ کی, سانپ سانپ, تو اتنا ہی آدمی چلاتا ہے. کوئی اندھا چلا جا رہا ہے راستے میں, اگر کنواں ہے تو اندھے بھائی ذرا رک ٹھہر جاؤ چونکہ تمہارے آگے کنواں, اتنے میں تو شاید کہ وہ کنویں میں گر پڑے. اس لیے آدمی کیا کہتا ہے, صرف کنواں چلاتا ہے. تو آپ نے نہایت خطرناک چیز سے بطور تحذیر کے ڈرایا. اللہ اللہ کیا مطلب, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو. اصحابی اصحابی لا تتخذوهم غربا, خبردار ہمارے صحابیوں کو کبھی برا بھلا کہنا نہیں, اور اگر کہو گے میرے صحابیوں کو برا بھلا کہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑے گا. اللہ اللہ لا تصحابی اصحابی لا تتخذوهم غربا, خبردار ہمارے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہنا, ان کو ہدف نہ بنانا کہ زندگی کا مشغلہ ہی کیا ہو جائے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا, ان پر تنقید کرنا, ان کو برا بھلا کہنا, لان تان کرنا. اور محرم کا مہینہ آ گیا تو صحابہ کو گالی دینے کا کیا, یہی ہے نا, سینہ اپنا پیٹے, اے سینہ پیٹتے ہو تو لانت بھی اپنے ہی کو بھیجو, سینہ اپنا پیٹتے ہو اور گالی کن کو دیتے ہو, صحابہ کو. حالانکہ دنیا کیا دستور ہے, انسان کو جب اپنا ہی منہ پیٹنا رہتا ہے تو اپنے برا بھلا بھی کہتا ہے, اپنا ہی منہ بھی پیٹتا ہے, سمجھ گیا. لیکن تو یہ بہت بدترین چیز ہے, آج بڑا خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پھر آپ نے فرمایا امن احب بہو, صحابہ کرام کا یہ مقام ہے, آپ نے فرمایا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم, ہمارے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا بلکہ یاد رکھنا فمن احبهم فببغضي احبهم, اگر کسی نے ہمارے صحابی سے محبت کیا تو میری محبت کی بنا پر اس سے محبت کیا. آپ نے باقاعدہ معاملہ صاف کر دیا کہ نبی کی محبت انسان کی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کے صحابہ کرام سے بھی محبت نہ ہو جائے, اور فرمایا بھی کہ یہ میرے صحابہ سے کیوں محبت کرو, میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. ہم اپنے اپنے صحابیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کبھی تم نے سمجھا صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، صحابہ پر لعنت بھیجنے والا؟ کبھی تم نے سوچا کہ ان صحابہ کو جن کو تم برا بھلا کہو گے، جن سے منع کر رہے ہیں، انہوں نے میرے لیے کتنی قربانیاں؟ یہ سارا ہے ہمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ہمارے صحابہ سے محبت کیا اس نے میرے سبب سے کیا، کیوں؟ صحابہ نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. اسی لیے ذرا دیکھو، جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی زیادہ قربانیاں دی تھیں اتنا ہی زیادہ اس سے محبت کرنا رسول اللہ علیہ السلام کے لیے. سب سے زیادہ قربانی کس نے دی دنیا میں صحابہ کرام میں؟ ابو بکر صدیق. اسی لیے ایک موقع پر جب بعض لوگوں نے صدیق اکبر سے ناراضگی کا انسان بشری تقاضے کے مطابق کچھ لوگوں کو غصہ گیا، صدیق اکبر نے کچھ کہا تو غصہ آ گیا. آپ فرمائے سن لو، ابو بکر کو برا بھلا نہ کہو، معلوم ہے یہ کون شخص ہے؟ جب تم سب لوگوں نے ہمیں جھٹلایا اس وقت ابو بکر نے ہماری تصدیق کی، جب تم لوگوں نے ہماری دشمنی کا بیڑا اٹھایا تو ابو بکر نے میری محبت کا دم بھرا. ابو بکر کو برا بھلا جانتے ہو؟ جب سارے لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ابو بکر ہمارے لیے ہمارا ساتھی بنا. اسی لیے قرآن پاک میں تقریباً 3-4 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا، اور جہاں بھی تذکرہ کیا ہے صدیق اکبر کا اللہ تعالیٰ نے تعریفی اور محامد کے طور پر کیا ہے. چنانچہ دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ نے تذکرہ کیا حضرت صدیق اکبر کا، کس جگہ، کس موقع پر؟ جب ہجرت کر رہے تھے نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کیے، اور غارے ثور میں صدیق اکبر کے علاوہ اور کوئی آپ کا ساتھ ہے؟ غارِ حرا میں تو نبوت ملی تھی، غارِ حرا میں نبوت، اور غارِ ثور میں میرا ہجرت والی رات آپ مقیم تھے. اللہ نے فرمایا جب کافروں نے نکال دیا تو ان دونوں نے کہاں پناہ لیا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی غار، یہ غار میں دو رہنے والوں میں سے دوسرا ابو بکر ہے، یعنی پہلے اللہ کے نبی اور دوسرے ابو بکر. اذ یقول لصاحبہ لا تحذر ان اللہ معنا. نمبر دو، کس طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نور کے اندر وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ابو بکر کو اللہ تعالیٰ یہاں اولو الفضل قرار دیا، تمام علماء کے اتفاق کے ساتھ اس آیت کے مصداق ابو بکر صدیق ہے. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جب انہوں نے مصداق اس آتا کو اپنا مالی تعاون دینے سے انکار کیا. اولو الفضل یہ مال اور دولت رکھنے والے اور فضل والے ابو بکر جو ہیں، ان کو اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے تھی کہ ہم رشتہ داروں کو نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر، تو اسی لیے سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. صحابہ نے، آپ حضرات جانتے ہیں حضرت بلال نے اللہ کے نبی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، تپتے پتھریلی زمین پر لٹا دیا جاتا اور ہاتھ میں رسی باندھ کر کے ان کو گھسیٹا جاتا، لیکن ان کی زبان سے صرف احد احد. کتنا اونچا مقام، سلمان فارسی ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچنے میں کتنی دشواریاں ان کو اٹھانی پڑی. سلمان فارسی ایک موقع پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھنا شروع کیا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ عربوں میں دستور کیا ہے؟ والد کا نام. عبد الرحمن احمد، یہی ہے نا، محمد احمد. جب ان کی باری آئی، کن کی؟ پوچھا تمہارا کیا نام؟ کہا سلمان بن عبد الرحمن، سلمان بن اسلام. کیا کہا؟ میرا نام پوچھتے ہو؟ میرا نام سلمان ابن الاسلام ہے. انہوں نے سیدھی اپنی نسبت کس کی طرف کر دی؟ کہا میرا نام سلمان ابن اسلام ہے. تو کتنی قربانیاں دی. لیکن ذرا دیکھو، معمولی سے صحابہ کو برا بھلا کہہ دینا کتنا بڑا جرم عظیم ہے. ایک دن حضرت بلال، حضرت سلمان، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد، جب صلح حدیبیہ کے بعد مکے سے کافروں کی آمد و رفت ملنے ملانے کے لیے کہاں شروع ہو گئی تھی؟ مدینہ. تو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، آپ کی زوجیت نہیں. اب حضرت ابو سفیان آیا کہ بڑے رشتے دار تھے، اس لیے برابر کہاں آیا کرتے تھے؟ مدینہ. ایک دن ابو سفیان مدینہ آ رہے تھے اپنے بعد عیسا و اقربا سے ملنے کے لیے. تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو حضرت سلمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے تھے. ابو سفیان ابھی کافر اور مشرک تھے، ابھی کافر اور مشرک تھے. حضرت بلال نے کہا بھائی سلمان، ما اخذت سیف اللہ، یہ ظالم جب تک زندہ ہے تب تک سمجھو کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اسلامی تلوار عطا کی ہے اس تلوار کا حق ادا نہیں ہوا. کیونکہ کفار مکہ کے سردار اس وقت کون تھے؟ ابو سفیان. تو حضرت بلال نے کہا بھائی سلمان، یہ جب تک ظالم کی گردن نہ ماری جائے تب تک ہم لوگوں کے پاس جو اللہ نے تلوار دیا اس تلوار کا حق ادا نہیں. سامنے صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر نے خوب ان لوگوں کی کو باتیں سنائی. خاموش ہو جاؤ، ہاں سید القوم، ارے تم اس قوم کا جو سردار ہے اس کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہو. اب حضرت صدیق اکبر الحمدللہ معمر تھے، حضرت بلال ان کے آزاد کردہ غلام تھے. بظاہر بھی اگر سلمان حضرت بلال کو کچھ کہیں تو صدیق اکبر کو بڑا ہونے کی بنا پر حق تھا کہ ان کو ڈانٹیں، ان کو ٹوکیں، ان کو بتائیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اس طرح سے کہ رو پڑے، حضرت بلال رو پڑے. جب رونے لگے تو سیدھے اٹھے نبی علیہ السلام کی طرف، ابھی اللہ رسول کو اس کی اطلاع نہیں تھی. روتے ہوئے پہنچ گئے حضرت بلال اور حضرت سلمان خان، دونوں کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول علیہ وسلم، ابو بکر نے ہم کو آج بہت باتیں سنائی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ وہ دونوں تو روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے، پیچھے سے وہ بھی آگے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ان دونوں کو کیوں آپ نے ڈانٹا؟ کہنے کے یا رسول اللہ، یہ ان سے پوچھیں کیا کیا تم لوگوں نے؟ اے اللہ رسول، ہم لوگوں نے دیکھا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں، ہم نے اس کو سنایا بھی نہیں چونکہ بہت اس نے نا ہم لوگوں کو تکلیف نقصان پہنچایا ہے. تو میرے زبان سے یہ نکل گیا کہ ما اخذت، یہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کا حق اس وقت ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس کافروں کے سردار کی گردن نہ ماری جائے. کیوں؟ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے. اتنا ہی میں نے آپس میں کہا اور صدیق اکبر سن کر کے اتنی باتیں سنائی کہ ہم لوگ رونے لگے. دیکھو ان کو ایزا پہنچانا اور تکلیف پہنچانا کتنا، صحابہ کے کو تکلیف پہنچانا، برا بھلا کہنا کتنی بدترین چیز ہے. آنے فرمایا یا ابا بکر، اے ابو بکر سن لو، لئن اغضبتهما لقد اغضبت ربك، یاد رکھو ابو بکر، اگر تم نے بلال اور سلمان کا دل دکھایا اور ان دونوں کو تم نے ناراض کیا ہے تو لقد اغضبت ربك، ان دونوں کے ناراض ہونے کی بنا پر تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. اس لیے آپ کے ساتھ ہمارا فمن احبهم فبحبي احبهم، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو صحابہ کرام کے متعلق نب کشائی کرتے ہیں، ان کو تان و تسلی کرتے ہیں، ان کو برا بنا کرتے ہیں کہ ایک صحابی سے جو محبت کرنی ہے اس بنا پر کہ نبی علیہ السلام کی اس نے بہت زبردست حمایت کیا ہے، نبی سے محبت کیا ہے، نبی ان سے محبت کرتے رہے، اسی بنا پر ہر صحابی سے ہر مسلمان کے لیے محبت کرنا ضروری ہوا. آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اگر ہمارے کسی صحابی سے کسی نے بغض عداوت اور نفرت کیا تو یاد رکھو
تو بس ہم اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو چاہے کرے. تو صحابہ کی محبت جزو ایمان ہے، اسی لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ جب نبی علیہ السلام اور مہاجرین کو پناہ دیا انصار مدینہ نے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الانصار من الایمان. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایمان کتاب الایمان میں ایک باب قائم کیا کہ ایمان کی ایک شاخ ہے انصار مدینہ سے محبت کرنا. کیوں؟ آج اپنا حب الانصار من الایمان، صحاب انصار مدینہ کی محبت کرنا یہ ایمان ہے، اور ان سے عداوت و نفرت اور بغض ناد رکھنا یہ نفاق ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ روایا جنگ میں گئے تھے، واپسی میں مقام جابیہ، جابیہ ایک جگہ کا نام ہے، جب اس مقام پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور کہا اے لوگوں آج نماز پڑھانے کے بعد میں تمہارے درمیان جیسے کھڑا ہوں تم کو کچھ بتانے کے لیے، ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کو نماز پڑھایا اور نماز پڑھانے کے بعد سیدھے ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا تھا اے لوگوں اکرمو اصحابی اکرمو اصحابی اکرمو اصحابی، تین مرتبہ آپ نے فرمایا. اور فرمایا اے لوگوں اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، اے لوگوں میرے ساتھیوں کی تکریم کرنا، میرے ساتھیوں کی تکریم کرنا. کیوں؟ دنیا میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھی بنایا ہے، اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھی ہوں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھی ہوں گے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگوں ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں، ان سے کم درجے والے وہ ہوں گے جو ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے ساتھی ہوں گے، اور اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے. آپ نے صاف صریح لفظوں میں صحابہ کرام پر اکرام کرنے کا حکم دیا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی تنقیص کرنا، تحقیر اور تذلیل کرنا، تفسیق کرنا، اور جیسے آج کچھ لوگوں کا طریقہ ہی ہو گیا ان پر لعنت بھیجنا اعوذ باللہ، یہ تمام چیزیں بدترین گناہ ہیں، بلکہ بسا اوقات کفر تک پہنچا دیتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کرام کے ایمان اور ان کے مسلمان ہونے کی شہادت کتاب اللہ سنت رسول نے دیا ہے. اب ان میں سے کسی کو مرتد کہنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو اسلام سے پھر جانے کا فتویٰ دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے ہاں مسلم ہی فرقوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایک فرقہ ہے کی کہتے ہیں تین صحابہ کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے، کوئی مسلمان رہ ہی نہیں گیا تھا. بہت کہا تو کہا تیرہ مسلمان صحابہ کے علاوہ اور کوئی مسلمان باقی سب مرتد ہو گئے تھے، اعوذ باللہ. سب سے پہلے مرتد ہونے والے ابو بکر عمر ہیں، نعوذ باللہ. کیا کریں گے؟
کہنے سنتے ہوں گے برابر, سنتے ہوں گے, نعوذ باللہ من ذالک. لیکن صحابہ کی شان اور ان کا مقام, ان کا مرتبہ جو ہے بھائی, ہم لوگوں کے لیے حکم دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر ہم کو چلانا. اور سب سے نیک مخلوق جو گزری ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہے, ان سے نیک کوئی نہیں گزر سکا. بلکہ ایک حدیث میں, گرچہ حدیث پر تھوڑا سا کلام ہے, آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے صحابہ جو ہیں وہ کلمل ہے فی الطعام, میری امت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے کھانے کے لیے نمک ہوتا ہے, سالن سبزی بھاجی پکاتے ہیں تو نمک ڈالتے ہیں نا, اگر نمک نہ رہے تو سب بے مزہ, اتنا ڈالتے ہیں لیکن پورے کھانے میں ٹیسٹ پیدا کر دیتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو حیثیت کھانے میں نمک کی ہے وہی حیثیت میری امت میں ہمارے صحابہ کی ہے, جب نمک ہی نہ رہے تو کھانا بیکار ہے. جس قوم کے نزدیک صحابہ کرام کی اہمیت ہی نہ ہو اس قوم کا دین بالکل بیکار. کیا بہت ہر ایک کے زبان پر حدیث ہے اصحابی کا نجوم بیئیہم اتدیتم اہتدیت, ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, صحابہ میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے تم جنت میں چلے جاؤ گے. یہ حدیث اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرنا جائز نہیں ہے, یہ حدیث بلا سند ہے اور اس کو اکثر محققین اور محدثین نے کہا کہ ھذا حدیث باطل, یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں بلکہ یہ باطل کلام ہے, نبی علیہ السلام نے کوئی اس قسم کی بات نہیں بتائی کہ ہاں ہمارے جس صحابی کی اقتداء کر لیں گے آپ کیا پا جائیں گے ہدایت, نہیں. نبی علیہ السلام نے کتاب اللہ سنت رسول کی اتباع کا حکم دیا. نمبر دو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین اقضوا علیہا بن نواجد, اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و ابا بکر و عمر, بھائی میرے بعد یہ دو صحابی ہیں ان کی بات ماننا ابو بکر اور عمر کی. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا تو کتاب اللہ سنت رسول میں دیکھتے, اور کتاب اللہ سنت رسول میں نہ ملتا تو ابو بکر عمر کے اقوال کو ڈھونڈتے, اور ابو بکر عمر کے اقوال جب مل جاتے تو کہتے بس اب ہمیں کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا. جی اشتہار, اشتہار کہتے ہیں محنت کرنے کو, ہاں اجتہاد ہے لغت میں کہتے ہیں محنت کرنے کو. آپ بھی کہتے ہیں بڑا مشتہر بڑا محنتی ہے, جد و جہد بولتے ہیں نا اردو کے اندر, لیکن شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں کہ درپیش مسئلے میں اگر کوئی کتاب سنت سے نس نہ ہو تو اس میں اجتہاد کرنا, کوشش کرنا اس مسئلے کو حل کے لیے, کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہو جس میں کتاب اللہ سنت رسول سے کوئی نس نہیں ہے تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرنا کہ آیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز, اب اس کے نظائر اور امثال دیکھے جائے کہ بھائی اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ کتاب اللہ سنت رسول میں ہے یا نہیں, یا اسلامی وصول کے مطابق اس کا کیا حکم ہونا چاہیے, سمجھ گئے نا. اب وہ اس کے بعد جو مسئلہ نکالے گا اسی کو کیا کہا جاتا ہے اجتہاد, اجتہادی مسائل. اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوشش کرنا اس کا کام ہے, اگر وہ صحیح بات پر پہنچ گیا تو اللہ اس کو ڈبل اجر دیں گے, اور اگر کوشش تو کیا مسئلہ نکالا فتویٰ دیا لیکن وہ فتویٰ کیا غلط نکلا تو اس پر عمل کرنا تو جائز نہیں ہوگا, لیکن اجتہاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی اس کو بھی دے گا, کیوں اس نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کتنی کوشش کی. یہ اور اجتہاد کا وقت جو ہے آپ نے شاید تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ نس کے ہوتے ہوئے اجتہاد کرنا جائے نہیں. جہاں کتاب اللہ یا سنت رسول ہوگا نس ہوگی, جب تک نس ہے تب تک اجتہاد کرنا جائے نہیں. جی اور فاجر, فاجر کہتے ہیں برائی کرنے والے, فاجر کہتے ہیں برائی کرنے والے, اور فاسق کے برائی کرنے والے کو, اور فاجر فاسق فسق کے معنی آتے ہیں خروج کے, کس کے خروج کے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شاطر میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ نے فرمایا ہم نے ابلیس کو سجدہ کر, شیطان کو سجدہ کرنے کو حکم دیا, سب لوگوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے. ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کو حکم دیا, سبوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے فرمایا فساق عن امر ربہ, ابلیس نکل گیا اپنے رب کے حکم سے, یعنی اللہ اس کے رسول کے فرما برداری, اور اللہ اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کے لیے اسلامی حدود قائم کیے اس سے نکل جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق. اب فاسق ہے اس لیے کبھی کافر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کلی طور پر نکل گیا ہے, اور کبھی گناہ کرنے والا اسلام کے خارج تو نہیں ہوگا لیکن فاسق ہوگا. کیوں فاسق کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے نکل. مدینہ میں سے سعد ابن معاذ ہیں, سعد ابن معاذ ہیں, معاذ ابن جبل ہیں, اور کیا کہتے ہیں یہ مالک ابن انس ہیں, یہ سارے صحابہ کرام جو ہیں کیا ہیں؟ سارے صحابہ, یعنی مدینے میں جو لوگ باشندے کے جو ان کو انصار صحابہ کہا, انصار مدینہ. صحابی نہیں ہے یزید, صحابی نہیں ہے, صحابی زادے ہیں, صحابی کے بیٹے ہیں لیکن صحابی نہیں, تابعی ہیں. اور یہاں بات چل رہی تھی کن کی؟ صحابی کی. کتمان, کتمان حق. ہاں ہاں ابھی بات آئی تھی. اچھا کتمان حق, کتمان حق کا تذکرہ یا اس کی حرمت کتاب اللہ سنت رسول میں کئی جگہ ہے. ایک تو ہے سورۃ البقرہ میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. کتمان کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, ایسے حدیث کے اندر آیا ہے من کتم علما, ہاں من سئل عن علم فقطمه الجم بلجان النار يوم القيامه كما قال عليه الصلاه والسلام. جس کے پاس اللہ نے علم دیا اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا فقطمه, اس نے علم کو چھپا لیا. کتمان کہتے ہیں آپ حق جانتے ہیں, آپ کے پاس علم ہے لیکن بیان کرتے ہیں تو حق نہیں بیان کرتے بلکہ حق کو چھپا کر کے کوئی دوسری بات, اس کو کہا جاتا ہے کتمان حق. اور کتمان حق کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس کی بھی وعید آئی ہے کہ آپ کے پاس مسئلہ معلوم ہے, آپ کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن آپ سے مسئلہ پوچھا جائے تو آپ نہیں نہیں میرے پاس علم, اس کا علم ہے نہیں, کسی اور جا کر آپ کے پاس ہے اور سامنے والے کو ضرورت بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو چھپا دیا, تو اس کی بڑی شدید وعید آئی ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے کتاب میں جو کچھ نازل کیا ہے اگر اس کو کسی نے چھپایا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت. بھئی یہ کتمان ہے, بہت بدترین چیز ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سے سب کو بری پاک رکھے. اور اگر حق ہی بیان ہونے لگے تو بہت کچھ برائیاں بھی, شرک اور بدعات کی بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ کتمان حق. کتمان حق ہے. یہ میرا خیال ہے یہ سن 74 یا کے قریب کی بات ہوگی, 74 کی. ایک مرتبہ بنارس کے قریب ایک جگہ لوتاہا ہے, ایک قصبہ ہے, وہاں ایک جلسے میں گیا. جمعرات کو گیا تو وہاں ایک مولوی صاحب بہت 15 دن سے آ کر کے وہاں تقریر کر رہے تھے, اور بس یہی کہ اگر اللہ رسول کو کوئی بشر کہے تو وہ کافر ہے, کوئی عالم الغیب نہ مانے تو وہ مرتد, بس یہی کہہ رہے تھے. اتفاقاً میں پہنچ گیا اس دن, تو اب ہم گئے تو لوگوں نے ہم کو سوچا کہ راستے ہی سے واپس کر دیں, چونکہ اب مسئلہ سنی اور وہابی کو ہو گیا, اس میں لڑائی ہوگی. تو میں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ایک ہی اسٹیٹ پر تقریر ہوگی, بس یہ ہے کہ پہلے وہ کر لیں اور بعد میں, میں پڑھتا تھا اس زمانے, میرا وہی آخری سال تھا, میں نے کہا پہلے وہ کر لیں گے بعد میں میں کر لوں گا. تو مولوی صاحب اپنی تقریر کیے, اس دن انہوں نے کوئی کفر و شرک کی بات نہیں کی اور آدھے گھنٹے میں ختم کر کے چلے گئے. مجھے کوئی علم نہیں تھا, چونکہ ان کی تقریر پہلے ہو گئی اور جا کر کے وہ لیتے ہیں چار پائی پر, اور وہ غریب لوگ اس علاقے میں تھے, چاروں طرف سے کوئی ہاتھ دبا رہا ہے, کوئی پیر دبا رہا ہے, اور پنکھا ہاتھ کا آتا ہے وہ جلا جا رہا ہے. اور میری آخری تقریر تھی, تقریر ختم کر کے ہم گئے تو ایک دوسری چار پائی وہاں تھی, اس پر میں گیا بیٹھا ہوا تھا. تو اتنے میں جو نوجوان تھے پنکھا جلنے والے, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ مولانا آئے ہیں, ان سے مسئلہ پوچھ لو, ان سے بھی مسئلہ پوچھ لو, کیونکہ کچھ عوام کو مسئلہ ہوتا نا کہ ان کو جب تک 10-20 جگہ نہ پوچھ لیں ان کو یقین نہیں آتا. تو کہا کہ ان سے پوچھ لو. تو میں اسے لاوارث پڑا ہوا تھا, چونکہ وہاں بھی ٹھہرا نا, سنی ہوتا تو ہماری بھی خوب آبغت ہوتی, پیر دبائے جاتے ہیں نا, ایسے مطلب کہا کہ ان سے بھی پوچھ لو. تو ایک صاحب آگے بڑھے, مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں, قرآن پاک کی آیت, میں نے کہا عالم الغیب اور شہادت صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے, اتنا تو کہا یہ کہتے ہیں. میں نے کہا کون کہا یہ؟ مولوی صاحب. واللہ اٹھ کر کے میں اسے چاپائی بالکل قریب دی, اٹھ کے گیا, میں نے کہا کہ مولانا آپ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہتے ہیں؟ تو واللہ میں کہتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں نہیں کچھ نہیں مولانا, بس واللہ میں کہتا ہوں زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. واللہ میں کہتا ہوں اس نے ہم کو اشارہ کیا اور کہا مولانا نہیں نہیں جو کہہ رہے ہیں وہی ہے, معاملہ صرف کس کا ہے, وہ بھی گرمی تھی, پیٹ قمیص اٹھائے ہوئے کھلا پیٹ, کہتا ہے اس کا ہے واللہ. پھر میں وہی دعا میں کہا یہ میرے اپنے آنکھوں میرے ساتھ گئے. تو اب بتائیں اس قسم کے لوگ اگر ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کتمان حق ہے, ورنہ حق بالکل واضح ہے. کچھ لوگ گئے مولانا سے امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, مولانا یہ رفع الیدین صحیح ہے کہ غلط؟ کہا کہ ہاں صحیح ہے. کہا کرتے کیوں نہیں؟ کہا کہ رات والی نماز میں بھی کرتا ہوں. کس میں؟ یعنی رات کو جو نماز پڑھتا ہوں بند کمرے کے اندر, وہ بھی میں بھی رفع الیدین والی ہوتا. سوچو کتنی عجیب و غریب سے بات ہے. یہی سامنے اچھی طرح سے ہمیں یاد ہے قرآن خانی کی بات, جائز ہے کہ ناجائز؟ لوگوں کو کہہ دیا ناجائز ہے, اور واللہ میں گیا کتاب کھول کر کے دکھلایا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کے فقہ میں دیکھیں یہ قرآن خانی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو واللہ میں کہتا ہوں کتاب بن کے, کہا کہ مولانا یہ سب اٹھنے بیٹھنے والے وہی لوگ ہیں, اگر آپ کی طرح ہم کہہ دیں گے تو کل سے پھر ہمارے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے. تو یہ کتمان حق کا معاملہ بہت ہی, اگر اس کو اور مثال کے ساتھ سمجھنا چاہیں, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سن رکھی تھی, تو اللہ رسول نے فرمایا تھا اس کو بتانا نہیں ابھی. کیوں؟ ابھی نئے نئے لوگ ہیں, اتنی فضیلت سن لیں گے تو لوگ کیا گھرے بس پھر کیا پڑھ لیں, اتنی فضیلت جب کلمہ پڑھنے ہی تو جنت میں چلے جائیں گے, تو کیوں بلا وجہ اتنی محنت کرتے رہے روتے نماز کے لیے؟ آپ نے فرمایا اس لیے ابھی ان کو بتانا نہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو واقعی کسی سے بتائے نہیں. حدیث مسائل کی نہیں تھی, کیا تھی, وہ صرف فضیلت بیان کی گئی تھی, لیکن جاہل اس کو سن کر کے غلط فائدہ اٹھا سکتا تھا. حضرت معاذ بن جبل نے ساری زندگی بھر اس کو محفوظ رکھا, لیکن جب مرض الموت میں تھے اور سمجھے کہ ہاں آپ آخری وقت ہے, تو جتنے لوگ تھے کہا سنو سنو, اللہ کے نبی نے حدیث بیان کی تھی اور مجھ کو روکا تھا, ابھی تب میں بیان کر دے رہا ہوں, کیوں کہ کہیں ایسا نہ ہو. آگے راوی کہتے ہیں اس لیے بیان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کتمان حق کہ مستحق ہو جائے کہ ہم گنہگار ہو جائیں. تو انہوں نے باقاعدہ اس کو سنا دیا کہ بھائی یہ حدیث ہے, اب تو چاہے تمہاری اپنی مرضی, سمجھ گئے نا. وہ کلمے کی فضیلت پر حدیث تھی. تو کتمان حق بڑی بدترین چیز ہے, اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ کتمان حق کرنے والا جب تک توبہ نہ کر لے, واصلحوا وبینوا, اور لوگوں کے سامنے بتائے کہ ہاں آج تک میں نے اس بات کو غلط فتویٰ دیا تھا. ایسا بھی نہیں کہا توبہ کر لے بول بول کر کے فرصت نہیں. اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا, جو توبہ کر لیں, وبینوا, اور اپنے کتمان حق کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کر دے کہ بھائی ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوتی رہی, واصلحوا, اور آئندہ کے لیے اپنی وہ اصلاح کر لے, تب تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
والسماء ذات البروج,
آسمان کی قسم جس میں برج ہیں.
والیوم الموعود,
اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے.
وشاہد ومشہود,
اور حاضر ہونے والے کی, اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی.
قتل اصحاب الاخدود نار ذات الوقود,
کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے, یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا.
اذ هم علیہا قعود,
جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے.
وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود,
اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے.
وما نقموا منهم الا العزیز الحمید,
ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے.
الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید,
جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے.
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم.